الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. سورہ فاتحہ کے بارے میں الحمدللہ بقدر ضرورت باتیں عرض کی گئیں. چونکہ ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات کے مطابق دین پر عمل کرنے والے ہیں، ہمارے بارے میں ایک بات یہ بہت مشہور کی جاتی ہے کہ حنفی لوگ ان کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے بھی ہو جاتی ہے، اور اکثر لوگ جو معترضین ہوتے ہیں وہ سیدھے سادھے حنفی لوگوں سے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی آپ نے امام صاحب کے پیچھے آپ نے نماز میں وہ پڑھتے ہیں آپ سورہ فاتحہ؟ وہ کہتے ہیں نہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہو جاتی ہے. اب انہوں نے یہ مسئلہ بنا لیا کہ حنفیوں کی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے. یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، یہ ہمارا ہے ہی نہیں مسئلہ. کون کہتا ہے کہ حنفیوں کی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے؟ بھائی اگر امام کے پیچھے ہو تو سورہ فاتحہ کے بغیر اس کی نماز ہو جائے گی، سورہ فاتحہ امام پڑھے گا تب ہو جائے گی. اور اگر اس نے انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہو اور اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو سجدہ صاحب لازم آئے گا، نماز ناقص رہے گی. کون کہتا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے؟ حنفیوں کی نماز ہو جاتی ہے بغیر سورہ فاتحہ کے. یہ غلط مسئلہ مشہور کر دیا گیا ہے. تو مسئلہ یوں ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ جائز نہیں، اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ بے سروپا بات ہو، ہوائی اڑائی گئی ہو. قرآن کریم میں اس کے دلائل موجود ہیں، حدیث شریف میں اس کے دلائل موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو، غور سے. فَاسْمَعُوا کا لفظ نہیں ہے یہاں، فَاسْتَمِعُوا کا لفظ ہے، یعنی بہت غور سے سنو، خوب غور سے قرآن کریم کو سنو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش بھی رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بعض مفسرین نے، بلکہ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے کہ نماز میں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو اور غور سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کچھ مت پڑھو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، تم اپنا کچھ نہ پڑھو نماز میں، امام کا قرآن سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، خاموش رہو. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، کچھ لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، ارے لوگوں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر اللہ اپنی رحمت برسا دیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت خطبے کے بارے میں، خطبہ اور نماز دونوں کے بارے میں. تو چلیے کوئی بات نہیں. اگر خطبے کے بارے میں بھی ہو تو اس سے نماز کے بارے میں ہونے کی نفی نہیں ہوتی. خطبے کے بارے میں بھی ہو تو نماز کے بارے میں ہونے کی اس سے نفی نہیں ہوتی. تو یوں کہہ دیں گے, کیوں بھائی علمی زبان میں یوں کہہ دیں گے کہ یہ نماز اس آیت کا مدلول متعلقی ہے اور خطبہ اس آیت کا مدلول تضمنی ہے. دلالت مطابقت کے ساتھ, دلالت مطابقی کے ساتھ یہ آیت دلالت کر رہی ہے نماز پر, اور دلالت تضمنی کے ساتھ یہ آیت دلالت کر رہی ہے خطبے پر. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, شوافے بھی مانتے ہیں کہ یہ آیت دلالت تضمنی کے ساتھ خطبے پر دلالت کر رہی ہے. جب تضمنی دلالت تضمنی کے ساتھ یہ آیت خطبے پر دلالت کر رہی ہے تو دلالت مطابقی پر تو بدرجہ اولا ہی کرے گی. نماز پر دلالت مطابقی کے ساتھ دلالت تو بدرجہ اولا ہوگی اس میں. بہرحال یہ آیت صاف اور واضح ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو, امام قرآن پڑھ رہا ہو, تو کچھ اس کے پیچھے ہوٹ ہلانا, زبان ہلانا جائز نہیں. اس کا قرآن سننا ضروری ہے. فاستمعوا کا لفظ ہے نا, فاستمعوا وجوب کے لیے آتا ہے. فاستمعوا امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے, الامر للوجوب. تو گویا اس وقت تلاوت کا سننا واجب ہے سب پر. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے, ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے ذہن سے نکل جائے, میں بھول نہ جاؤں, یاد نہ رہے قرآن, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے جائیں واپس. تو یہ آیات نازل ہوئیں, لا تحرک لسانک لتعجل بھی, جلدی جلدی آپ قرآن پڑھتے نہ جائیے. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلدی جلدی قرآن پڑھتے جاتے تھے. جو آیتیں نازل ہوتی تھیں حضرت جبرائیل بھی تلاوت فرماتے تھے تو حضور بھی تلاوت فرماتے رہتے تھے تاکہ جلدی سے یاد ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو حافظے سے نکل جائے. اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے آیات نازل فرمائیں, لا تحرک لسانک لتعجل بھی, آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیا کیجئے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے الفاظ آپ کو سنا رہے ہوں آپ اپنی زبان نہ ہلائیے. اور جہاں تک آپ کا یہ خیال ہے کہ کہیں یہ میرے یہ میں بھول نہ جاؤں اور حضرت جبرائیل چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا, میں بھول جاؤں گا, یاد نہیں رہے گا, اس لیے دہرا رہے ہیں, تو جہاں تک اس کا تعلق ہے تو اللہ نے آگے فرما دیا, ان علینا جمعہ و قرآنہ, اس کو جمع کرنا آپ کے سینے میں, آپ کے قلب اطہر میں. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین, آپ کے یہ قرآن میں صاف واضح لفظ ہیں کہ اس کو لے کر نازل ہوئے کون, حضرت جبرائیل علیہ السلام, علی قلبی کا, آپ کے دل کے اوپر, آپ کے قلب اثر پر, حضور سے خطاب ہے صلی اللہ تعالی علیہ, لتکون من المنذرین, تاکہ آپ ہمدردی کے ساتھ ڈرائیں لوگوں کو اللہ کے عذاب سے اور ناکامی سے. تو لا تحرک به لسانک لتعجل به, ان علینا جمعہ و قرآنہ, اس کی تلاوت, اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کو یاد کروانا یہ ہمارا کام ہے, اللہ فرما رہے ہیں, آپ اس سے مت گھبرائیں, آپ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ قرآن. سنقرئک فلا تنسا, یہ الفاظ بھی ہیں قرآن میں, سنقرئک فلا تنسا, ہم آپ کو ایسا قرآن پڑھائیں گے آپ بھولیں گے ہی نہیں. سنقرئک فلا تنسا, تو یہ اس کو امت تک پہنچوانا ہے آپ کے ذریعے سے, تو آپ کو ہم بلوائیں گے کیسے, ہمارے ذمے ہے, اللہ فرماتے ہیں آپ کو یاد رکھوانا اور آپ کے دل میں اس کو جمع رکھنا, اس قرآن کو ہمارے ذمے ہے, محنت تو ہمیں کرنی پڑتی ہے حفظ کرنے کے لیے, حضور کو تھوڑی محنت کرنی پڑی, وہ تو حضور کے دل میں تو اللہ نے اس کو جمع فرمایا. بلکہ پڑھنے سے بھی منع فرما دیا کہ آپ پڑھیں نہیں جلدی جلدی. ایک جگہ فرمایا, ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه, آپ جلدی جلدی قرآن نہ پڑھیں جب نازل ہو رہا ہو تو آپ بھی پڑھتے جائیں جلدی جلدی, بس قرآن کو اس سے پہلے نہ پڑھیں جب تک اس کی وحی پوری نہ ہو جائے اس سے پہلے نہ پڑھیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تلاوت سنتے رہیے, وہ آپ کو خود یاد ہو جائے گی, اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. جب وحی پوری ہو جائے, وحی کا عمل پورا ہو جائے, جتنی آیات نازل ہونی تھی وہ نازل ہو جائیں, پھر آپ پڑھ سکتے ہیں. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور یہ دعا فرمایا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. قرآن میں یہ دعا کہیں ہے, اے میرا رب میرے مال میں اضافہ فرما. مال کی دنیا کی دعا نہیں کروائی اللہ تعالیٰ نے, اضافے کی دعا اگر کسی چیز کے لیے آئی ہے وہ علم کا اضافہ, علم میں اضافہ فرما. اور علم وہ ہے, یہ غلط فہمی نہ ہو کسی کو کہ کالج میں یونیورسٹی میں جو پڑھایا جاتا ہے یہ علم ہے, یہ علم نہیں ہے, یہ فنون ہے. فنون علم قرآن و حدیث کے علم کو کہا جاتا ہے. علم صرف وہی ہے جو قرآن کا ہے اور وہ حدیث شریف کا ہے, یا قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جو علوم کارآمد ہیں وہ علوم ہیں بس. غلط فہمی ہے, ایک وہ کالج کے باہر لکھا ہوا دیکھا ربی زدنی علما, تو یہ بالکل غلط مشہور ہے, اس آیت کا غلط استعمال ہے. البتہ وہ فنون ہے, ان کا پڑھنا, ان کو بھی پڑھنا چاہیے بقدر ضرورت, ان کا پڑھنا بھی ضروری ہے. ہم خوش مولوی نہیں ہیں الحمدللہ, ہم خوش مولوی نہیں ہیں. ہم تو یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ انجینئروں کا وجود فرض کفایہ ہے, ڈاکٹروں کا وجود, اتنے ڈاکٹر ایک آبادی میں ہو جو آبادی کے مریضوں کے لیے کافی ہو, اتنا ڈاکٹر کا ہونا فرض کفایہ ہے. اگر نہیں پیدا ہوئے, نہیں کیے, اس طرح بنائے نہیں تو وہ گناہگار ہوں گے. انجینئر کا وجود بھی فرض کفایہ ہے, ڈاکٹروں کا وجود بھی فرض کفایہ ہے, اور اسی طرح دوسری چیزوں پر قیاس فرما لیجیے. ہم تو نہیں منع کرتے, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں گھومو, گیس کے غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بندے اکبر کا رہے یاد, اکبر الہ آبادی ہیں یہ, پر ایک سخن, سب کچھ کرو پر ایک سخن بندے اکبر کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو, کہیں نہ بھولو, ہر کجا باش با خدا باش, جہاں رہو با خدا رہو, جہاں رہو با خدا رہو. تو یہ علم, یہ فنون ہے. علم تو قرآن و حدیث, اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جو علوم ہے وہ, اور یہ جو حدیث ہے, چلیے اب میں بات آ ہی گئی ہے تو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اطلب العلم ولو بالصین, یہ ہے رواہ مسلم, روایت کیا اس کو ایک مسلمان نے. دیکھیے آپ چلاکی تو دیکھیے لوگوں کی, یہ تاثر یہ پڑے کہ یہ حدیث مسلم میں ہے, صحیح مسلم میں, اور اس کو رواہ مسلم لکھ دیا جاتا ہے. اطلب العلم, اور کوئی لکھتا ہے وہ موضوعات کبیر جو ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کا حوالہ لکھ دیا جاتا ہے. یعنی انہوں نے جو موضوعات گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں ان کو جمع کیا ہے, تو اس کا حوالہ لکھ دیتے ہیں آگے. بیچارے جو غیر عالم ہے اس کو کیا معلوم کہ یہ, وہ تو سمجھے گا یہ حوالہ لکھا ہوا ہے. اور حوالہ کس کا لکھا جاتا ہے, جو گھڑی ہوئی حدیثیں جن کی کتاب ہے, پوری کتاب ایک حدیث کی گھڑی ہوئی حدیثوں کی کتاب لکھ دی گئی تاکہ امت کو رہنمائی مل جائے کہ یہ حدیثیں ان کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر. ان میں یہ حدیث موجود ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے. اطلب العلم ولو بالصین, اور ولو کان بالصین کے الفاظ بھی ہیں بعض جگہوں پر, کہ چاہے علم چین میں ہو تو تم وہاں پر بھی جاؤ. اور اطلب العلم ولو بالصین, کیا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اب یہ الفاظ ہیں, یہ نہ ان کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے, یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. اس کو گھڑ کے اور لکھ دیا جاتا ہے جگہوں جگہوں پر. بہرحال تو یہ قرآن کی آیات ہے جن سے یہ ثابت ہوا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا سنقرئك فلا تنسى ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه. یہ وہ آیات ہیں جن سے پتہ چلا کہ قرآن کی جب تلاوت ہو رہی ہو اس وقت اس کو غور سے سننا واجب ہے, دوسری کسی چیز میں مشغولی جائز نہیں. اور حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم به, امام تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ تم اس کی اقتداء کرو. اور آگے فرمایا کہ فاذا کبر فکبروا, جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو اور نیت باندھو. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, اور جب وہ قرآت شروع کرے یعنی سورہ فاتحہ اور پھر سورت یا آیتیں پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ. دیکھیے حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین, اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. اور یہ الفاظ بھی ہیں کہ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدًا فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ, کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرما کر آگے لکھا ہے صحیح عندی, یہ حدیث میرے نزدیک صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. امام مسلم جیسا امام جو حدیث کا امام ہے یہ ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. میرے دوستو جس میں یہ بتایا گیا ہے امام کو اقتداء کے لیے امام بنایا جاتا ہے, لہذا جب وہ جہاں پڑھنا ہے وہاں بتا دیا کہ جہاں پڑھنا تھا وہاں تم یہ کرو. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی کہو اللہ اکبر, جہاں کہنا تھا وہاں کہو. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, لیکن جب قراءت شروع کر دے تم خاموش ہو جاؤ. دیکھیے حضور کتنے آداب سکھا رہے ہیں, نماز سکھا رہے ہیں امت کو, اور ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. کوئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی, پڑھنی پڑے گی پیچھے امام کے. حضور کا تو قول یہ ہے بھائی. اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو اب پھر اپنی زبان ہلاؤ آمین کہو. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم نہ کہو سمیع اللہ لمن حمیدہ, تم کہو ربنا لک الحمد. دیکھیے جہاں پڑھنا ہے وہاں حضور بتا رہے ہیں کہ پڑھو, جہاں خاموش رہنا ہے وہاں بھی بتا رہے ہیں خاموش رہو. اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ جیسے امام نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے, صحیح ہو جائیں, یہ میرے نزدیک صحیح حدیث ہے, یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. اور ایک موقع پر فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ, جس کا جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہو جائے گی. جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو اس امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہو جائے گی. اس حدیث کی سند پر دار قطنی نے اعتراض کیا ہے اور اس میں کہا ایک سند میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ امام اعظم اس میں ابو حنیفہ ضعیف ہیں, ضعیف کا قرار دیا ہے, ظلم کی انتہا تو یہ ہے. چلیے کوئی ایک طریق تھوڑی ہے اس کا, یہ کوئی ایک طریق تھوڑی ہے. مسند امام اعظم میں بھی یہ حدیث موجود ہے, مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے, موطا امام محمد میں یہ حدیث شریف موجود ہے, اور اسی طریقے سے فتح القدیر محقق ابن حمام کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے. من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراءت، جس کا کوئی امام ہو، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہو جائے گی. دیکھو بھائی نیند کی نیت نہ باندھو بھائی، دیکھو نیند کو اٹھا دو بھائی، ان کو اٹھا دو، ان کو تحیات میں بیٹھ جاؤ، تحیات نیند آئے گی ورنہ نیند بہت ستاتی ہے، اگر آپ نیند کی نیت باندھنے سے نیند آ جاتی ہے. چلیے ایک طریق اس کا ایسا ہے جو سلسلۃ الذهب ہے. حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا سفیان الثوری وشریک بن عبد اللہ عن موسی بن ابی عائشہ عن عبد اللہ بن شداد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. یہ وہ سند ہے، میں عرض کرتا ہوں یہ وہ سند ہے جو میں نے ابھی پڑھی، سند کے ساتھ یہ حدیث پڑھی ہے. پہلے راوی کون ہے؟ اسحاق الازرق سب سے پہلے راوی ہیں. یہ صحاح ستہ میں تمام صحاح کی جتنی کتابیں ہیں، صحاح ستہ چھ کی چھ کتابیں جو مانی جاتی ہیں بڑی کتابیں حدیث، ان چھ کی چھ کتابوں میں ان کی روایات موجود ہیں. یہ اتنے بڑے راوی ہیں اسحاق الازرق، ان پہ کسی کا اعتراض نہیں ہے. دوسرے راوی اور ان کے دو استاد ہیں، انہوں نے اپنے دو استادوں سے یہ حدیث سنی ہے. حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا سفیان الثوری و شریک ابن عبداللہ. اسحاق ازرق فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے دو استادوں سے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے اور شریک ابن عبداللہ سے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پھر صحاح کے راوی ہیں، صحاح ستہ میں چھ کی چھ حدیث کی بڑی کتابوں میں ان سے روایات موجود ہیں. پھر ان کے بعد جو اسحاق الازرق کے دوسرے استاد ہیں شریک ابن عبداللہ، یہ مسلم کے راوی ہیں، امام مسلم نے اپنی کتاب میں ان پر اعتبار کر کے ان سے روایات لی، ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں. اور آگے چلیے موسیٰ ابن ابی عائشہ، یہ پھر صحاح کے راوی ہیں، صحاح ستہ میں چھ کتاب تمام حدیث کی بڑی کتابوں میں ان سے روایات موجود ہیں. کوئی معمولی راوی ہوگا جس کی تمام کتابوں میں روایات موجود ہوں، ان پر بھی کسی کا اعتراض نہیں ہے. آگے آگے عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ صحابی ہیں. اب صحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، ان پر کون اعتراض کر سکتا ہے کوئی. اور پھر آگے حضرت جابر ابن عبداللہ، یہ پھر صحابی ہیں. اب صحابہ تو کلہم عدول، یہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا امام ہو، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قراءت ہی اس کی قراءت بھی ہو جائے گی. لیجئے بھائی یہ سلسلۃ الذهب ہے، یہ جو میں نے سند پڑھی ہے سلسلۃ الذهب ہے، سونے کی لڑی ہے، سونے کی زنجیر ہے، اس کے کسی راوی پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. الحمدللہ. تو بھائی یہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حدیث شریف میں قرآن کی آیات پھر حدیث شریف. عجیب بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی. تو ایک صاحب جو تھے وہ حنفی، ان سے ملاقات ہوئی ایک ایسے آدمی کی جو کہ اس بات کا قائل تھا کہ امام کے پیچھے جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس شخص نے اس حنفی سے کہا کہ بھائی آج رمضان شریف کا زمانہ تھا، اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ہماری مسجد میں بھی آج ختم قرآن ہے. انہوں نے کہا بھائی ختم قرآن ہے؟ آپ کا تو ختم قرآن ہے یا ختم فاتحہ ہے؟ کیونکہ آپ نے تو فاتحہ پڑھی ہے، آپ تو فاتحہ پڑھتے رہے امام کے پیچھے، امام نے تراوی میں سورہ فاتحہ پڑھی آپ بھی پڑھتے رہے، اور جو باقی سورتیں ہیں جو امام پڑھتا رہا وہ تو آپ نے نہیں پڑھی، تو آپ کو تو یوں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری تو آپ سورہ فاتحہ قبول فرمائیے اور ہمارے امام کا پورا قرآن سورہ فاتحہ بھی اور پورا قرآن بھی آپ قبول فرمائیے. تو آپ کو تو یوں دعا کرنی چاہیے. کہنے لگے نہیں نہیں نہیں, بات یہ ہے کہ امام وہ سورہ فاتحہ تو ہم نے پڑھی امام کے ساتھ, اور جو باقی جب امام نے قرآن سنانا شروع کیا تو وہ ہماری طرف سے ہو گیا, وہ ہماری طرف سے ہو گیا. تو حنفی بہت حاضر جوابی سے جواب دیا حنفی نے کہ بھائی جب قرآن کی 113 سورتیں 114 سورتیں تم نے سن لی, ان میں سے ایک سورت ایک سورہ فاتحہ بھی ہے 114 سورتوں میں سے, تو 113 سورتیں جو تم نے سنی ہیں امام سے اور قرآن سنا ہے وہ تمہاری طرف سے بھی ہو گیا. تو یہ اس ایک سورہ فاتحہ نے ایک سورت نے کیا قصور کیا ہے کہ یہ بغیر سنے نہیں ہو سکتی؟ اب کوئی جواب نہیں. 114 سورتیں تو سننے سے ہماری طرف سے بھی ہو گئیں, مگر ایک سورت ایسی ہے جو سننے سے نہیں ہوگی, پڑھنی پڑے گی. اس بیچاری ایک سورت نے کیا قصور کر دیا بھائی؟ اور چلیے جو یہ کہا جاتا ہے کہ لا فلاتا الا بفاتحۃ الکتاب, کہ نماز ہی نہیں ہوگی جب تک کہ, یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بیان کی جاتی ہے, لا فلاتا الا بفاتحۃ الکتاب, کہ نماز نہیں ہوگی مگر جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. اب اس کا کیا جواب ہے؟ اصل تو دلیل یہی ہے نا ان حضرات کی. تو بھائی یہ محمول ہے, اس میں جو لا کا جو لفظ ہے یہ نفی کمال کے لیے ہے, اس میں کمال کی نفی کی گئی ہے, نفی جنس کے لیے نہیں ہے. اور اگر نفی جنس کے لیے مانتے ہیں بالفرض اگر مان لیں تو وہ اس پر کیوں عمل کرتے ہیں؟ من ادرک رکوع فقد ادرک تلک الرکعہ, جس نے رکوع کو پا لیا اس نے اس رکعت کو بھی پا لیا, حالانکہ وہ رکوع میں آ کے ملا ہے اور سورہ فاتحہ اس نے پڑھی ہی نہیں ہے, پڑھی ہی نہیں ہے نہ سنی ہے, سنی بھی نہیں, اور جو آپ کے مطابق پڑھی بھی نہیں اس نے, وہ تو رکوع میں پہنچا. اس کو آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نماز ہو گئی. بھائی کہاں سے نماز ہو گئی؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ لا فلاتا الا بفاتحۃ الکتاب, یہاں تو آپ بھی مانتے ہو. تو معلوم ہوا دل میں آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ نفی کمال مراد ہے, نفی جنس مراد نہیں ہے. لا سے لا لنفیل جنس نہیں ہے بلکہ لا لنفیل کمال ہے, کہ کمال درجے کی نماز نہ ہوئی اس کی. اگر اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو کمال درجے کی نماز نہ ہوئی, ناقص رہی, اور سورہ سجدہ صاحب کرنا پڑے گا اس کو, سجدہ صاحب واجب ہوا. اور جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اس کی نظائر بھی موجود ہیں, لا فلاتا لجار المسجد الا فی المسجد, مسجد کے پڑوسی کی تو نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ مسجد میں آ کر نہ پڑے. تو اس کو تو وہ لوگ بھی جو سورہ فاتحہ کے قائل ہیں, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی, وہ بھی کہتے ہیں نہیں نہیں, جس نے نماز جو پڑوس میں رہتا ہے مسجد کے اور اس نے گھر میں نماز پڑھ لی, تو یہاں جو حضور نے فرمایا کہ نماز نہیں ہوتی اس سے مراد ہے کمال نماز نہیں ہوتی, کمال نماز اس کو حاصل نہیں ہے, اعلیٰ درجہ نماز کا حاصل نہ ہوا اس کو, نماز تو ہو گئی مگر جیسے تیسے ہوئی. ماں وہ بھی یہی کہتے ہیں, کیوں بھائی وہاں تو آپ یہی اس لا کو آپ وہاں نفی جنس کے لیے مانتے ہیں, یہاں نفی کمال کے لیے مانتے ہیں, یہ تو تضاد ہے, آپ کے خود قول میں تضاد ہے. نظائر اس کے موجود ہیں, لا ایمان لمن لا عہد لہ, لا دین لمن لا عہد لہ, لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, سب یہ دلائل موجود ہیں اس کے, کہ یہ یہاں لا یہ نفی کمال مراد ہے کہ کمال درجہ اس کو حاصل نہ ہوا. لہذا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے انفرادی یعنی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو اور اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, صرف سورت پڑھ کر رکوع میں چلا گیا, تو یہ نماز کمال درجے کی نہ ہوئی, اس کو چاہیے کہ سجدہ صاف کرے اپنے نقصان کی تلافی کے لیے. اور اچھا بھائی چلیے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک حدیث سنن کبرا امام بیہقی کی کتاب ہے رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کے اندر یہ وہ روایت لائے, لا جمعہ الا بالخطبہ, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا جمعہ الا بالخطبہ, کہ جمعے کی نماز ہوتی ہی نہیں خطبے کے بغیر. جمعے کی نماز خطبے کے بغیر ہوتی ہی نہیں. جیسے یوں فرمائے نا لا فلاتا الا بفاتحۃ الکتاب, کہ نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے, تو اسی طرح فرمایا لا جمعہ الا بالخطبہ, جمعہ ہوتے ہی نہیں جب تک کہ خطبہ نہ پڑھا جائے. تو کیا ہم سب خطبہ پڑھتے ہیں؟ کیا ہم سب کو خطبہ پڑھنا پڑتا ہے؟ یا امام ایک خطیب خطبہ پڑھتا ہے اور ہم سب سنتے ہیں اور ہم سب کا ادا ہو جاتا ہے خطبہ, واجب ادا ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بھائی اسی طرح یہ بھی ہے, سورہ فاتحہ لا جمعہ الا بالخطبہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. دیکھیے حدیث کی نظیر پیش کر رہا ہوں. کیا ہم سب کو اقامت کہنی پڑتی ہے یا مؤذن صاحب کہہ لیتے ہیں؟ کافی ہو جاتی ہے نا. اذان ہم سب کو کہنی پڑتی ہے. یہ کیوں کہتے ہیں کہ یار میں آج بغیر اذان کی نماز پڑھ کے آیا ہوں, میں آج بغیر اقامت کی نماز پڑھ کے آیا ہوں, میں آج بغیر خطبے کا جمعہ پڑھ کے آیا ہوں. ارے بھائی اللہ کے بندے, خطبہ تجھے تھوڑی پڑھنے کی ضرورت ہے, وہ تو امام نے پڑھا. لا جمعہ الا بالخطبہ کا مطلب یہ ہے کہ امام نے خطبہ پڑھ لیا, آپ نے سن لیا, آپ کا بھی ہو گیا. اسی طرح سورہ فاتحہ امام نے پڑھ لی, آپ نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے سن لی, آپ کی بھی سورہ فاتحہ ہو گئی. اس نے قراءت کی, آپ نے سن لی. وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا, آپ خاموش رہے, آپ نے سن لی, آپ کی بھی قراءت ہو گئی. یہ مطلب ہے اس کا. اور بھائی یہ بھی تو فرمایا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, الامام ضامن, امام ضامن ہوتا ہے. امام عجیب چیز ہے. امام اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین. ہیں مؤذن صاحب بیٹھے ہوئے, دیکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں مجھے بھی اور ان کو بھی. میں کہنے میں حق بجانب ہوں یا نہیں؟ مشکات کی روایت ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین, اے اللہ اماموں کو ہدایت عطا فرما, نیک راستے پہ, صحیح راستے پہ ان کو ڈال دیجئے اور مؤذنوں کی مغفرت فرما دے. تو دعائیں دیے نا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, مجھے بھی دعا دی, ان کو بھی دی. بتا دینا یہ ان کا صاحبزادے بیٹھے ہیں, باپ نہیں ہے بیٹا موجود ہے. اللہ, تو امام ضامن ہوتا ہے اور اس کی بھی نظائر موجود ہیں, اس کے بھی نظائر موجود ہیں. سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ, امام کا سترا, امام کے آگے کوئی رکاوٹ رکھ دی جائے تو اب جماعت میں جو بھی شریک ہے آپ اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. ہر نمازی کے آگے سترا رکھنے کی, رکاوٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ امام کا سترا سب کے لیے کافی ہو گیا. امام کا سترا اس کے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سب کے لیے کافی ہے, آپ سمجھے؟ تو سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ, سہو الامام سہو لمن خلفہ. امام سے اگر کوئی غلطی ہو گئی اور ایسی غلطی ہوئی کہ سجدہ صاحب واجب ہوا, وہ غلطی ان سے نہیں ہوئی نمازیوں سے جو پیچھے اس کے پڑھ رہے ہیں, مگر کرنا ان کو بھی پڑے گا بیچاروں کو. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے شکایت کی کہ حضرت دیکھیے امام صاحب کو دیکھیے بھول جاتے ہیں اور سجدہ صاحب کروا دیتے ہیں, نماز لمبی پڑھنی پڑی. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ارے بھائی تم کیا جانو اصل بات کیا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کو یہ نماز پسند آ گئی تھی, اللہ نے چاہا میرے بندے مجھے دو سجدے اور کر لیں. امام کو تو یہ بھول کروائی گئی ہے, اللہ نے چاہا یہ میرے بندے آئے ہوئے, جماعت ہو رہی تھی, اللہ کو بہت اچھا یہ روایات میں آتا ہے, صفیں درست ہوتی ہیں, اللہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یہ منظر, تو اللہ کو خوشی ہو رہی تھی, اللہ نے کہا میرے بندے کسی بہانے سے دو سجدے اور کر لیں مجھے. تم کیا جانو, تم تو یوں کہتے ہو امام سے غلطی ہو گئی, امام پہ ناراض ہوتے. اے اللہ, تو بس یوں ہی سمجھا کریں, ٹھیک ہے بھائی؟ اب یوں ہی سمجھیں گے نا یا مجھ پہ برسیں گے؟ تو جب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ, کہ امام کا سترا اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی سترا ہے. اب نمازی کے آگے سترا نہیں رکھا ہوا, امام کے آگے رکھا ہوا ہے, تو آپ نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں. اور صحو الامام صحو لمن خلفہ, امام کا صاحب امام سے غلطی ہونا اس کے پیچھے والوں کی بھی غلطی ہی شمار ہوگی ہو اگرچہ انہوں نے نہ کی ہو. تو بھائی پھر امام کی قرات بھی تو ان کے پیچھے اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی قرات ہو جائے گی نا, اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہو رہی ہے نا, بس ختم ہو گئی بات. کیوں جھگڑا لیے پھرتے ہیں بھائی, کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یہ جو پہلے روایت گزری اس میں یہ ایک راوی یہ بھی ہیں, ان کا ایک اثر بھی ملتا ہے. اثر کہتے ہیں صحابی کے قول کو, ان کا ایک اثر بھی ملتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ من صلی رکعتن, کسی نے نماز پڑھی, فلم یقرأ فیہا بام الکتاب, اور اس میں اس نماز میں اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی, فلم یصلی, تو گویا اس نے نماز پڑھی ہی نہیں, الا ان یکون وراء الامام, ہاں اگر امام کے پیچھے ہے تو سورہ فاتحہ کی ضرورت ہی نہیں تھی, نماز ہو گئی اس کی, نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہی ہو گئی. اگر امام کے پیچھے ہے اور اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اب تو نماز ہو گئی, کیونکہ امام کی سورہ فاتحہ اور امام کی قرات اس کی قرات ہو گئی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں, ان کا بھی اثر موجود ہے مسلم شریف میں. فرماتے ہیں کہ من کان له امام کفتہ قراءۃ الامام, جس کا کوئی امام ہو اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قراءت اس کے لیے کافی ہے. اور حضرت زید ابن ثابت, تیسرا اثر, حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی صحابی ہیں, بڑے صحابی ہیں, فرماتے ہیں لا قراءت مع الامام فی شیء, لا قراءت مع الامام فی شیء, نکرہ تحت النفی ہے, ان النکرہ اذا وقعت تحت ان النکرہ اذا وقعت تحت النفی تفید العموم. یہ قاعدہ ہے کہ جب نکرہ اس میں نکرہ اس میں نکرہ, یعنی آپ انگریزی میں کہتے ہیں کامن ناؤن, ٹھیک ہے, اب سمجھ گئے, اس میں نکرہ جب نفی کے نیچے واقع ہو, نفی کے بعد واقع ہو رہا ہو, تو عموم کا فائدہ دیتا ہے, یعنی بالکل کوئی قرآن کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں امام کے پیچھے جب امام قرآن کر رہا ہو, یہ مطلب ہے اس کا. لا قرآن مع الامام فی شیء, یہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اور بھائی ایزاہ العدلہ جو ہماری کتاب ہے, بڑی مستند کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ امام نماز کے دوران جب جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو امام نماز کے ساتھ متصف ہوتا ہے بالذات, اور مقتدی متصف ہوتے ہیں نماز کے ساتھ بالعرض. اور اس کی مثال لکھی ہے, اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں, یہ تو علمی زبان ہے, یہاں علماء موجود ہیں اس لیے ان کی زبان میں بھی بات کر لی, کہ نماز جماعت کے دوران امام متصف ہوتا ہے نماز کے ساتھ بالذات, اور مقتدی متصف ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز کے ساتھ بالعرض متصف ہوتے ہیں. اب اس کی مثال سن لیجئے تاکہ آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی میں جو حرکت ہو رہی ہے اور وہ چل رہی ہے وہ حرکت کے ساتھ متصف ہے بالذات, مطلب اس کی ذات, کشتی کی ذات چل رہی ہے لیکن اس کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ متصف ہیں بالعرض حرکت کے ساتھ متصف ہیں, وہ بھی تو حرکت کر رہے ہیں مگر بالعرض کر رہے ہیں, کیونکہ کشتی چل رہی ہے تو وہ بھی چل رہے ہیں, کشتی کے چلنے سے ان کا چلنا پایا گیا. تو بالکل امام کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے مسافر ہوں, کہ کشتی بالذات حرکت میں ہے اور اس کے اندر جو بیٹھے ہوئے مسافر ہیں وہ بالعرض حرکت میں ہیں. اب بالذات اور بالعرض پر ایک لطیفہ سن لیجیے, حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی رحمت اللہ علیہ جو دیوبند دارالعلوم دیوبند میں استاد تھے معقولات کے, یعنی منطق فلسفہ وغیرہ یہ جو کتابیں تھیں یہ ان کے سپر تھی, تو وہ اتنے ماہر پڑھا کر اتنے ماہر ہو گئے تھے کہ ان کی عام بول چال میں بھی وہ گویا یہ منطق اور فلسفے کی اصطلاحات وہ استعمال فرماتے تھے. ایک مرتبہ سبزی لینے پہنچ گئے, تو اب سبزی میں جب خرید رہے تھے تو وہاں چقندر تھے, چقندر خریدتے ہوئے تو چقندر تو اتنا سا ہوتا ہے اور جو پتے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں, تو ان کے منہ سے نکلا بڑبڑائے وہ کہ بھائی اس میں مقصود بالعرض زیادہ ہے, مقصود بالذات کم ہے. اب یہ بات ان کی زبان سے نکلی. اب اس کی تشریح یہ ہے کہ جو اصل چیز مقصود ہے وہ تو چقندر ہے, پتے تو پھینک دیے جاتے ہیں, تو وہ جو اصل چیز مقصود ہے وہ تو اتنی سی ہے اور جو چیز پھینک دی جائے وہ اتنی ساری ہے. تو یہ بات ان کی زبان سے نکلی, وہ اس کو علمی زبان میں کہہ دیا کہ مقصود بالعرض زیادہ ہے اس میں, مقصود بالذات کم ہے. اب وہ سبزی والا بےچارا وہ سن رہا تھا برابر میں کھڑا ہو کے, وہ بھی برابر میں کھڑا ہوا تھا, دیکھ رہا تھا, وہ سن بھی رہا تھا. اس نے کہا دیکھو مولانا کو دیکھو, انہوں نے مجھے بدذات کہہ دیا مولانا نے. اس لیے بھائی عوام کے سامنے یہ علمی اصطلاحات نہیں, اگر آپ استعمال کریں تو اس کی تشریح بھی کر دیں. میں نے بھی تشریح کر دی تاکہ کوئی مجھے بھی بدذات نہ کہہ دے. تو بےچارے منطقی جو ہیں یہ ایک منطقی کولو پر تیل لینے پہنچا, کولو پر تیل لینے کے لیے پہنچ گیا وہ خریدنے کے لیے. اب وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کولو میں وہ بیل ہوتا ہے, کولو کا بیل اس کو کہتے ہیں, وہ گھومتا رہتا ہے. اس کے گلے میں اس نے گھنٹی لٹکائی ہوئی تھی, وہ بج رہی تھی, چلنے سے بج رہی تھی. تو اس منطقی نے اس سے پوچھا, اب تیل لینے وہ پہنچ گیا, اب اس سے پوچھا کہ بھائی وہ یہ تم نے اپنے بیل کے گلے میں یہ گھنٹی کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اس نے جواب دیا تیل والے نے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں ہر وقت یہاں موجود نہیں رہتا, کولو میں میرا گھر برابر میں ہے, کمرہ ہے برابر میں, میرے گھر کا کمرہ ہے, میں وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہوں, تو اس گھنٹی کی آواز سے مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ بیل چل رہا ہے یا رک گیا ہو. تو یہ چلتا ہے تو یہ گھنٹی بجنے لگتی ہے, تو بجنے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیل جو ہے یہ چل رہا ہے میرا اور کام ہو رہا ہے, الحمدللہ تیل بن رہا ہے, تیل پیدا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا اچھا اگر تمہارا بیل ایک ہی جگہ کھڑا ہو کر اپنے سر کو ایسے ایسے ہلاتا رہے, کام وام کچھ نہ کرے, کام چوری کرے اور سر کو ایسے ہلاتا رہے, اور تم کمرے میں بیٹھ کے یہ سمجھتے رہو کہ گھنٹی کی آواز آ رہی ہے, تم سمجھ رہے ہو کہ تیل بن رہا ہے, تیل کام وام صحیح ہو رہا ہے بالکل, تو اس نے کہا لاؤ پیسے, تمہاری یہ منطق تمہارے پاس, لاؤ اپنے پیسے لو اور میرا تیل واپس کرو, جاؤ یہاں سے تم جیسے, اگر تمہاری یہ منطق میرے بیل نے سن لی تو یہی کرے گا, کوئی کام نہیں کرے گا, میرے کسی کام کا نہ رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی یہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی جبکہ امام قراءت کر رہا ہو اس وقت یہ صحیح نہیں. اور اس کی جو ضروری باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اس بات کے قائل ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے اللہ ان کو بھی ہدایت دیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں کہ قرآن کی آیات موجود ہیں, احادیث موجود ہیں, احادیث بھی پکی احادیث, پکی روایات, مضبوط روایات موجود ہیں, تو ان کی موجودگی میں یہ اعتراض مناسب نہیں اور اپنی جو روش پر جمے رہنا یہ صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے, اے اللہ بے حساب مغفرت فرما دیجئے, اے اللہ سارے عالم پر اپنی رحمت برسا دیجئے. اے اللہ یہ جو سیلاب کہیں پر طیارے کا حادثہ ہو رہا ہے, اے اللہ کہیں پر سیلاب آیا ہوا ہے, کہیں پر قتل و غارت گری ہو رہی ہے, اے اللہ لوگ مر رہے ہیں, اے اللہ جانیں ضائع ہو رہی ہیں, مویشی ضائع ہو رہے ہیں, اے اللہ اپنے غضب کو اپنی رحمت سے تبدیل فرما دیجئے, اے اللہ اپنے غضب کو اپنی رحمت سے تبدیل فرما دیجئے, اے اللہ اپنے غضب کو اپنی رحمت سے تبدیل فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دیجئے, اے اللہ ہمیں تقوی کی ہمت نصیب فرما دیجئے, اے اللہ اولیاء صدیقین میں ہم سب کا, ہمارے گھر والوں کا, ہمارے رشتہ داروں کا, اعزہ اقربا کا, امت کے ایک ایک فرد کا مرنے سے پہلے پہلے شمار فرما لیجئے. اے اللہ مریضوں کو شفائے کامل نصیب فرما دیجئے, بے روزگاروں کو ان کی توقعات سے بڑھ بڑھ کر کشادہ جائز روزگار نصیب فرما دیجئے. جو رشتوں کے متلاشی ہیں ان کی توقعات سے بڑھ کر ان کو اچھے اور نیک رشتے نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو نہیں مانگا وہ بھی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بغیر مانگے ہی عطا فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.